الوفاء في المعامل لسلاح وعشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مولانا الیاس قاضی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد نبوی شریف میں چند مشہور ستون ہیں جن میں استوانہ حنانہ، استوانہ عائشہ، استوانہ توبہ، استوانہ السریر، استوانہ الحرس، استوانہ وفود، استوانہ جبرائیل، استوانہ تہجد ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان ستونوں کو دیے گئے ناموں کی کیا وجہ ہے اور کیا خصوصیات ہیں؟ براہ کرم جواب عطا فرما دیجیے.
یہ ساری تفصیلات عاشقان رسول کی 130 حکایات میں موجود ہیں، اس میں بھی اجمالاً ذکر ہے، ورنہ وہ مختلف احادیث میں اس کا کافی تذکرہ ہے. ان میں سے جیسے کہ میں دو ایک کا عرض کر دیتا ہوں. ایک تو استوانہ تہجد جو اب حجرہ مقصورہ کے اندر غالباً چلا گیا ہے، اب اس کی زیارت نہیں ہوتی، وہ جگہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے. استوانہ توبہ یا استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے، یہ ایک صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی وجہ سے غزوہ میں جانے سے رہ گئے تھے یا قصدن رہے تھے، تو بہرحال یہ کہ وہ توبہ کی خاطر انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھا تھا اور یاد پڑتا 15 دن تک وہ بندھے رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت آئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کھلوایا، خود ہی باندھ دیا تھا، اور بس وہ ایک صحابی تھے اور اللہ کے مقبول بندے تھے. نعوذ باللہ، ان پر جو تنقید کرتا ہے ان پر نہیں کرتا، اپنی تقدیر پر تنقید کرتا ہے، جو بھی صحابی پر تنقید کرتا ہے وہ اپنی قسمت پر تنقید کرتا ہے کہ اس کی قسمت ایسی پھوٹی کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پانے والے خوش نصیب مسلمانوں پر تنقید کرتا ہے، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے تنقید کرنے والے کی. یہ ان کی شان تھی، انہوں نے اس طرح توبہ کی کہ میں جب تک اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہیں فرمائیں گے. البتہ نمازوں کے لیے آپ اپنے آپ کو کھلواتے تھے، نمازوں کے لیے کھلواتے تھے، حوائج ضروری یا جیسے استنجا وغیرہ کے لیے بھی کھلواتے تھے، اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو باندھے رہتے تھے ستون کے ساتھ، تو وہ جگہ ستون توبہ اور ستون ابو لبابہ کہلاتی ہے. اس طرح ستون حنانہ، اس کا تو قصہ مشہور ہے، یہاں بھی کئی بار بیان ہوا ہے. اور بھی ستونوں کی اس طرح مختلف تعریفات ہیں. ستون استوانۃ الحرس، وہ وہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت وہاں اپنی حفاظت کے لیے، سرکار سے حفاظت کروانے کے لیے حاضر رہتے تھے، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک اور عالی شان مکان میں تشریف فرما ہوتے تھے. تو بارہ لے کے وہ سیکورٹی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی سیکورٹی کیوں لگائی ہے, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ کرام علی مردوان یہ پیرا دیتے تھے, اور بعد میں جب وہ امن ہو گیا اور حکم قرآنی بھی نازل ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے, تو اب وہ پیرا اٹھا لیا گیا کہ اس کی ضرورت نہ رہی. تو اس مقام کو استوانۃ الحرس کہتے ہیں, ستون حرس, حرس معنی پیرا. اسی طرح اور استوانے سب کی کچھ نہ کچھ تاریخ ہے. تو اہل عشق و محبت جو ہیں یہ ہر ستون کے پاس کوشش کر کے وہ نوافل ادا کرتے ہیں, کرنے چاہیے, اچھی بات ہے. اور یہ تقریباً تمام ستون جو ہے وہ جنت کی کیاری میں, تہجد والا یہ غالباً جنت کی کیاری کے باہر آئے گا, کیونکہ وہ ممبر منور مکان عالی شان کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے, جس کو عوام ریاض الجنہ کہتے ہیں, ہے روضۃ الجنہ درست جو ہے, ریاض الجنہ ٹھیک ہے کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقدس زیارتیں نصیب فرمائے. 130 حکایات عاشقان رسول کی, 130 حکایات ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کو ضرور مطالعے میں لائیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور عشق رسول میں آپ کو رونا آ جائے گا اور ایک دم دل بے قرار ہوگا کہ بس میں بھی اب اڑ کر مدینے چلے جاؤں. کاش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے مرشدی, میرا نام مونا تاریہ ہے, میں بات کر رہی ہوں. پیارے مرشدی, میرا سوال آپ کے لیے ہے, کیا اسلامی بہنیں بارہویں کی رات جمع ہو کر ایک گھر میں عبادت کر سکتی ہیں یا نہیں؟
کر سکتی ہیں پردے کی رعایت کے ساتھ, اور اگر نعت شریف پڑھیں اسلامی بہنیں تو ان کو یہ احتیاط کرنی ہوگی, اسپیکر پہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے اسلامی بہنوں کو, بغیر اسپیکر کے بھی پڑھنی ہے تو کسی بیچ والا کمرہ ہو, مکان بڑا ہو اس کا بیچ کا کمرہ ہو, یہ نہیں کہ وہ کھلے صحن میں پڑھیں اور باہر آواز جاتی ہو, تو کسی طرح بھی نامحرم تک اسلامی بہن کی آواز نہ جائے. اسلامی بہنیں کورس میں نعت نہ پڑھیں, کورس میں جب مل کے پڑھتے ہیں نا, جیسے مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں مل کے سب, تو یہ اسلامی بہنوں کی آوازیں پھر باہر جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو باہر آ جائیے کہ اسلامی بہنیں بے شک نعتیں پڑھیں, آقا ان کے بھی ہیں سب کے ہیں, یہ بھی نعت شریف پڑھیں, مگر یہ آواز باہر نہیں جانی چاہیے, غیر مرد تک نہ جانی چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سرفراز احمد اتاری ہے. شیخ طریقہ دارالعلوم کے بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں کوئی صحابہ کا نام ہے یا نہیں؟
سورۃ الاحزاب میں جو کہ 22 پارے میں, اس میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام موجود ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کا تذکرہ ہے, لیکن قرآن کریم میں صرف لفظ زید ہے اور مراد یہی صحابی ہیں اس سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد الرشید قادری, مغربی گوٹ سوئی بلوچستان سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ جماعت ثانی کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟
تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن تکبیر کہہ لیں تو اچھا ہے, اقامت جس کو بولتے ہیں, تو جس میں قد اقامت الصلاہ بھی آتا ہے تو کہہ سکتے ہیں, اچھی بات ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اکابر علی اتاری، میں گن بورڈ فضان مدینہ سلطان باہو سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام اکابر علی ہے، کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
اکابر علی یہ جمع ہے اکبر کی، تو اکبر علی تو چلے، اکابر علی ایک عجیب سا لگتا ہے. جمع میں نام تو رکھتے ہیں جیسے ابرار رکھتے ہیں، تو شرن تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ گناہگار ہو جائے گا، لیکن یہ مانا اس کے لحاظ سے یہ عجیب ہے. اکبر علی، بلکہ وہ تھے علی اکبر، تو علی اکبر نام رکھا جائے.
میں محمد حسن رضا اتاری، آپ سے سوال یہ ہے کہ رکوع میں تکنی ملانے کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کے لیے وضاحت فرما دیں.
دو پاؤں میں، دو قدموں میں چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے، تو اسی پر عمل کیجیے.
کسی کا مال چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے، اس کا یہ کہنا کہ مجھے میری کسی خطا کی وجہ سے اللہ تعالی نے برباد کر دیا، یہ اس کا کہنا کیسا ہے؟
تو خطا کی وجہ سے مصیبتیں تو آتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں بھی ملتی ہیں دنیا میں، تو اس کا یہی مطلب، یہ جملہ تو کوئی جو کفر وغیرہ نہیں ہے. ہاں اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے پر اعتراض مراد ہو، اعتراض کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برباد کیوں کر دیا، تو کفر کی مطلب ترکیب ہوگی. کہ اگر وہ واقعی اعتراض ہوگا پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، سب اعمال بھی برباد ہوں گے. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اتنی حد تک میں کوئی کفر نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے، برمودا سے اینگل میں دجال ہے، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
کہاں ہے دجال؟
برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے علاقہ.
یار اب تو وہ مطلب آسمانوں سے، بادلوں سے تصویریں لے لیتے ہیں، اور دنیا بھر کا مطلب اب تو کوئی ذرہ بھی ان لوگوں سے چھپا نہیں ہوتا، سائنسدانوں سے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یاجوج ماجوج بھلے چھپے ہوئے، بہرحال یہ کہ یہ غلط ہے. ابھی کافی نشانیاں باقی ہیں، دجال آئے گا جس کی حدیث پاک میں نشاندہی کی گئی ہے، علامات بتائی گئی ہیں. اس طرح کا دجال ابھی کہیں چھپا ہوا ہے، اور اس طرح کی کوئی انہیں روایتیں نہیں ہیں. یہ عوام
یوں ہے، اصل میں ایک تو یہ کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی، یعنی وہاں جہاز ڈوب بھی جاتے ہیں تو جتنی جو باتیں ہیں اخباری باتیں وہ یہی ہیں کہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی کسی طرح کی کوئی کام نہیں کرتی، اور جہاز ڈوبتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تحقیقات ہو ہی نہیں پاتی. ایسا اس کو شیطانی ٹرائنگل بولتے ہیں، یہ مخصوص ایریا ہے سمندر کا.
اسی لیے دجال کو آپ
ایک، یعنی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں ان موضوعات پر باقاعدہ، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ بتایا جائے. ہوائی جہاز تک ڈوب جاتے ہیں، یعنی یہ ان کے بقول، واللہ عالم، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسرا یہ کہ دجال کے حوالے سے یہ تو ہے کہ حدیث پاک میں تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ جس میں باقاعدہ انہوں نے دجال کو دیکھا تھا جا کے، تو مشکات کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو بتایا کہ جس کی میں نے تمہیں خبر دیتا تھا، دیکھو آج انہوں نے آ کے وہ بتایا ہے. تو وہ موجود ہے، لیکن وہ کہاں موجود ہے یہ اللہ،
وہ موجود ہے تو وہ جو مختلف دجال ہوئے ہیں
وہ دجال اکبر کے لائے.
اچھا یہ اس دور میں پیدا ہو چکا ہے،
یعنی یہ تو حدیث پاک ہے کہ جو نبی ہے نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا، وہ سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. لیکن میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے. تو دجال کے آور ہونے کا، کانا ہونے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، تو وہ موجود تو عرصہ دراز
پیدا ہو چکا ہے، ظاہر ہونے کی نشانیاں باقی ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شبہ ہوا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ ہوا تھا کہ ابن سیاد کو، جو اس زمانے میں تھا، اس کو بھی دجال تصور کیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ دجال کسی اور مقام پر ہے.
یعنی یہ بھی ممکن ہے ٹرائنگل پر واقعی ہو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے.
اصل میں کہانی ہے یہ ساری، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر یہ چیزیں اس طرح ظاہر ہونی تھی تو پھر احادیث میں کیوں نہیں بیان کر دی گئی، صرف اشارے دیے گئے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دجال سے پناہ مانگے، نہ کہ اس کا انتظار کریں،
نہ کہ اس کو تلاش کریں،
نہ کہ تلاش کریں اس کو.
ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر و فتنے سے, اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے اپنے کو. دجال کو دیکھ کر کیا کریں گے؟
خطرناک ہے باپا. نہیں اس میں آج کل یہ بہت چلتا ہے یہ دجال کے انتظار کے حوالے سے. صحابہ کرام علیہ رضوان دجال کا تذکرہ سن کے رونے لگ گئے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا. تو رونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحابہ اس سے ڈرتے تھے, مقصد یہ تھا کہ دجال جب آئے گا تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا مسلمانوں کے لیے ایمان بچانے کا.
اب وہ شعبدے دکھائے گا, می برسائے گا, سبزے اگائے گا. تو جو مطلب کچھ لوگ جو لوگ بعض لوگ دیکھنے جائیں گے کہ ہم ہیں تو پکے, اور دجال کو ذرا دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ سب شعبدے دکھاتا ہے. تو جب وہ دکھائے گا تو اس کے وہ دام تصویر میں پھنس جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے, اور نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس لیے مطلب اس سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ اس طرح کے ارشاد آتے ہیں کہ بد مذہب کو اور اس طرح کے لوگوں کو سنو ہی مت. یہ نادانی نہیں کرو کہ ہم بہت پکے ہیں, ہم کو کچھ نہیں ہوتا. سنو سب کی, کرو اپنی. یہ سب جہالت کی باتیں اور گمراہ کرنے کے مطلب راستے ہیں. تو ہم کو سننا نہیں, کان بہرے ہیں ہم. مطلب جہاں ہیں نا بس وہ الحمدللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شریعت ہے ہم بس وہ صحیح ہے, اور جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ صحیح ہے. اور اب ماضی قریب کے بزرگ ہمارے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے دامن پکڑ لیا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے ہم کو بتایا ہے بس وہ صحیح ہے. اب وہ تحقیق میں تو وہ پڑھے لگے جس کو شبہ ہو, تو شبہ ہی نہیں ہم کو الحمدللہ. ابھی 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 کیا ہے اس وقت, کون سا وقت ہے؟ ابھی دن ہے, کیا ہے؟ رات ہے. اچھا تو رات ہونے پر تو مجھے شک ہو سکتا ہے کہ رات ہے کہ دن ہے, مگر میرے حلاظت کے سچے ہونے پر وہ شک نہیں ہے کہ یہ سچے ہی ہیں. انہوں نے جو بتایا وہ سچائی ہے. آنکھیں بند کر کے اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. تو یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ایسے ہو جاؤ تو انشاءاللہ ایمان بچانا انشاءاللہ ترکیب بنے گی, ورنہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک ہے, ادھر بھی سن لو تھوڑا, ادھر بھی سن لو, سنو سب کی, کرو اپنی, تو شیطان لے کے اڑ جائے گا آپ کو. آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو شیطان جو ہے اس نے اپنے جیسا کر لیا ہے, اور جہنم اس کے ساتھ رہنے کی ترکیب ہو گئی ہے. تو خبردار, مطلب کسی کو مت سنا کرو, بس صرف اسی کو سنا کرو کہ جو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیروکار ہے. ہم اعلی حضرت کے نہ مقلد ہیں, نہ ہم اعلی حضرت کا کوئی نعوذ باللہ کوئی کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اللہ رسول کا جو سچا راستہ ہے نا, انہوں نے اس دور میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ یہ راستہ انہوں نے سچا دکھایا. ویسے تو ہم حنفی ہیں, لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ جو حنفی کہتے ہیں اور وہ حنفی نہیں ہیں, اس لیے بھٹکنے کا خطرہ ہے. اور جو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دور میں تعلیمات بتائے گا نا, اس میں وہ دو ہونے کا امکان نہیں ہے, وہ ایک ہی ہوگا. چکر کا اس میں خطرہ نہیں ہے بظاہر. مطلب اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور ہم سب کو مطلب ہمارے پیارے اعلی حضرت اللہ کے نیک بندے ولی اللہ سچے عاشق رسول کے پیچھے چلنے کی ہمیں سعادت بخشے, کہ ان سے ہم نہ ہٹے. بھلے نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, سوہر وردی ہوں, کسی بھی پیر کے مرید ہوں, اعلی حضرت سب سنیوں کے امام ہیں, امام اہل سنت ہیں. بھائی ان کو نہیں چھوڑنا ہے, اپنے پیروں سے بے شک وابستہ رہیں لیکن اعلی حضرت کو نہیں چھوڑنا. حنفی ہوں, حنبلی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, اعلی حضرت سب سنیوں کے امام ہیں الحمدللہ.
ہم تو ہیں رضا والے, 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 ہم تو ہیں رضا والے. ہم کو میٹھے مرشد نے بات یہ سکھائی ہے, ذہنوں میں بٹھائی ہے, نہ ادھر ادھر جانا, نہ
ایک سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، یا مرشدی کیا درود پاک کو گن کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے لا تعداد آنسو بہائے، ان کے لیے تم گن کر درود پاک پڑھتے ہو؟
گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شمار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بے گنے بھی پڑھ سکتے ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی گنتیاں آئی ہیں، تین تین بار صبح شام درود شریف پڑھنے کی فضیلت موجود، دس بار پڑھنے کی فضیلت موجود، ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی فضیلت موجود، پچاس بار پڑھنے کی فضیلت موجود. رکعتیں نماز میں چار پانچ پڑھیں گے تو ہوں گی ہی نہیں. رکو سجود میں تسبیحات کو طاق عدد میں پڑھنی ہے، تین پانچ سات اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گنتیاں آئی ہیں. بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، گننا ہی نہیں چاہیے. بھائی یار گننا نہیں چاہیے، پڑھو لو پانچ رکعتیں تو پتہ چل جائے گا. تین سجدے کر لو دو کی جگہ، گنو گے نہیں تو تین کرو گے، چار کرو گے، سجدہ ہی ہے نا، زیادہ کر لو. تو یہ نہیں، تو گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر گنتی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جن گنتیوں کی حدیثوں میں وہ نشاندہی کی گئی کہ یہ گنتی، تو اب یہ سمجھو کہ یہ چابی ہے. چابی کا ایک دندانہ کم ہو گیا تالا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تالا نہیں کھلے گا. تو یہ پوری گنتی کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر بھول جائے نا کہ اب گنتی کتنی ہوئی، تب ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے نہیں کر رہا، علاوہ نماز جو اوراد و وظائف ہے اس کی بات کر رہا. بھول گئے تو پھر زیادہ کی طرف رجوع کریں. یعنی مثال کے طور پہ ہم دس بار درود شریف پڑھنے ہیں، اب بھول گئے کہ پتا نہیں کتنے ہوئے، نو ہوئے کہ دس ہوئے، نو ہوئے کہ دس ہوئے، تو ایک اور پڑھ لیں. تو اگر جان بوجھ کر زیادہ پڑھے گا تو اگرچہ گناہگار نہیں ہے، ان اوراد میں تو دس کے بجائے وہ پندرہ پڑھ لے، اچھی بات ہے، لیکن دس کی جو فضیلت ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ. تو دس کی فضیلت کے لیے دس پڑھ لے، اب مزید کہ یہ دس پڑھ چکا اب ٹھیک ہے پڑھتا جائے. یا ہو سکتا ہے کہ اس میں دس آ گئے اور پانچ زائد ہوئے، لیکن یہ بہار شریعت میں لکھا ہے جو میں نے عرض کیا کہ اوراد کی جو گنتی بیان کی گئی ہے وہ گنتی کے مطابق پڑھے، جان بوجھ کر زیادہ نہ پڑھے، کم بھی نہیں. بھول جائے تو زیادہ پر وہ زیادہ والے کو مطلب پورا کرے، یعنی کہ نو دس پڑھے، یار نو چھوڑو نا یار دس ہو گئے ہوں گے، یوں نہیں، اب وہ ایک اور پڑھ لے دس ہو جائے. اب یہ کہ اعلی حضرت کا ایک جیسے کہ اعلی حضرت کے اشعار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ لاکھوں معنی بھی بے گنتی، لاکھوں بھائی کتنے لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ، دس لاکھ، کتنے لاکھوں. کعبے کے بدرد دو جا تم پہ کروڑوں درود، یہ بھی بے شمار ہوئے بغیر گنتی، بلکہ ان کے بھائی جان نے تو بھی لفظ بے شمار ہی لکھ دیا اس میں.
ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود.
یوں تو یوں بے شمار بھی ہے اور گنتی بھی ہے، موقع کی مناسبت سے. 313 یہ بھی پڑھنے ہوتے ہیں.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مجھے یاد نہیں کہ کتنے لوگوں کا قرض مجھے ادا کرنا ہے، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، مجھے بتا دیجئے کہ میں وہ قرض اب کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اب قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں.
جس کا یقینی طور پر پتہ ہی ہے، پتہ ہوتا ہے بازوں کا، تو جن جن کا پتہ ان کو تو ادا کر ہی دے، باقی اب بالکل کچھ نشان نام و نشان نہیں ہے کہ کس کس کا لیا، لیکن یہ ہے کہ لیا ہے، یہ ہے کہ لیا ہے. اب اگر یہ اعلان کرے کہ جس جس کا قرض ہے وہ لے لو، پھر تو وہ یہ بھی ہے تو مجھے ہر ایک بولے گا میرا قرض تم پر ہے.
جن جن کا معلوم ہے ان کو تو یقینی طور پر دینا ہی دینا ہے، اور جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بعض قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پتہ چل بھی جاتا ہے، جیسے حساب کتاب کی ڈائری رکھتا ہے، یا بعض کھاتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ آتے جاتے رہتے تھے، ان سے لین دین چلتا تھا، تو ان سے بھی حتی الامکان معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کا کوئی دینا لینا میرے اوپر باقی ہے یا نہیں. اس ذریعے سے بھی اگر ثابت ہو جائے, ظاہر ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے سے تو ثابت نہیں ہوتا, دعوے کے لیے بھی ثبوت چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی ان کا حق بنتا ہے, ان کو دینا ہوگا. اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو یاد بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن پھر دل میں خلش ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے دینے ہوں, تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ کر دے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کو ہمیشہ یہ ڈر رہے کہ اس کے ساتھ والے شریک ہر وقت اس پر تعویذ کرتے رہتے ہیں, تو ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اللہ, ایسے میں لاحول شریف کمانے لاحول پر تیر استیازہ رکھ کر شیطان پر چھوڑ دے. اب تو وہ کون سا فائر کرے, پہلے تو کران سن کو اور یہ نام, اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. شیطان کو بم سے اڑا دے یا اس پر خود کش حملہ تصور میں کر دے, لاحول پڑ گئے, خود نہیں پٹیا تصور میں پڑھ کے اس کو, انہیں شیطان کو دفاع کرے. باغ ادھر سے, ایک مسلمان تو مجھے شک کرواتا ہے جبکہ میرے اسلام نے مجھے یہ حکم دیا زند المؤمنین خیرا, کہ مومنین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کر. حسن الظن من حسن العبادت, کہ اچھا گمان جو ہے وہ اچھی عبادت میں سے. تو میں مسلمان کے بارے میں بدگمانی کروں کہ یہ مجھ پر تعویذ کرتا ہے, یعنی جادو کرتا ہے, یا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے عملیات کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, بالکل شک نہیں کرنا ہے, ورنہ اپنی زندگی خراب کریں گے. اور خامخواہ مسلمانوں سے نفرت ہوگی کہ یہ بھی میرے پر عملیات کرتا ہے, وہ بھی عملیات کرتا ہے, اور بیچارہ اچھا خاصا میلاد شریف کی نیاز دے گا تو آپ پھینک دو گے کہ نہیں بھائی میں جادو کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہوگا گھروں میں. تو استغفر اللہ, شیطان بھی یار ویسا پریشان کرتا ہے. آپ مدنی مذاکرے سنتے رہو گے نا تو انشاءاللہ شیطان کے بھی آپ کو علاج اور چٹکلے ملتے رہیں گے کہ اس کو اس طرح بھگاؤ, اس طرح بھگاؤ, اس طرح بھگاؤ. بدگمانی نہ بھی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, یہ تو گول کر پینا چاہیے اس کو, اتنا پیارا رسالہ ہے بدگمانی. صفحہ نمبر 21 پر ہے, نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, بدگمانی سے بچو. بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نمبر 2, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسلمان کا خون, مال اور اس سے بدگمانی حرام ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مروی ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. اب ایک سوال میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر کوئی مفید مدنی پھول مل جائیں گے تو ہو سکتا فائدہ ہو. دنیا بھر میں کئی عاشقان میلاد جشن میلاد مناتے ہیں, اور اس میں کچھ 12 ربیع الاول کو شیرنی کرتے ہیں, کچھ گھر میں ایسا چیز پکاتے بھی ہیں اس سارے ثواب کے لیے. اب ملک اور بیرون ملک, اسپیشلی میں آپ سے سوال بیرون ملک کے لیے کر رہا ہوں, کہ کئی ایسے علاقے اور محلے ہوتے ہیں جن میں اس محلے میں آپس میں یا آفس میں کام میں کئی مسلمان رہتے ہیں, کوئی مصری مسلمان ہے, کوئی ترکی مسلمان ہے, تو کوئی انڈونیشی ہے, مختلف ملکوں کے جو بھی مسلمان قوم ہو, تو کیا ایک اسلامی بھائی جو بھلے پاکستان سے تعلق ہو یا ہند سے تعلق ہو, وہ اگر میلاد مناتا ہے تو اس کو ہم اس بات کی ترغیب دلائیں کہ یہ جو مختلف قوموں کے جو مسلمان ہیں انہیں بھی آپ جشن ولادتی خوشی میں کوئی مطلب کوئی شیرنی یا کوئی ایسی چیز, یا گھر میں اگر آس پاس کوئی محلے میں ایسے مکان ہیں مسلمانوں کے عاشقان رسول کے, تو وہاں کوئی ایسی آپ نیاز بھجوا دیں, کھانا بھجوا دیں, اور وہ پوچھے کہ کیا ہے تو آپ کہیے کہ یہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میں نے میلاد شریف کی نیاز کی ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, جیسی میں کوئی رسالہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اگر یہ مختلف قوموں میں یہ ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر قوم اس طرح اس انداز سے بھی جشن ولادت منانے کی کوشش کرے؟
پوچھنے کا انتظار نہ کرے, بلکہ دنیا کا جو بھی مسلمان ہو اس کو یہ کہہ کر دے کہ الحمدللہ آج وہ عید میلاد النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا اس دن اگر دے تو، ورنہ یہ کہ میں نے وہ جشن ولادت ہم نے گھر میں کیا، تو یہ ایسا مشہور ہمارا ایونٹ، یہ لوگ بولتے ہیں اس کو تقریب ہے، کہ جو کوئی مسلمان شاید ایسا ہوگا نہیں دنیا میں جس کو یہ اس کی بھی سمجھ نہ آتی ہو. ہاں دنیا مناتی ہے، تو یہ اس کو یہ کہہ کر دے تو اس سے کیا ان کو بھی جشن ولادت کا ایک ذہن ملے گا. گھر میں یہ جب بات ہوگی نا، یہ کہاں سے آیا، یہ فلاں اپنا پڑوس سے نہیں ہے، یہ اس نے یہ میلاد شریف کا ہم کو نیاز دی ہے. بچوں کو سب کو پتا چلے گا، ذہن بنے گا، پھر بچے بولیں گے کہ ہم بھی کریں گے، یا یہ خود سوچیں گے جب اس نے دیا تو ہم بھی اس کو دیں گے، تو یہ بھی آپ کو دیں گے. تو اس طرح آپس میں پڑوسیوں میں محبت بڑھے گی اور جشن ولادت کی یوں دھومیں مچیں گی. تو باہر ملکوں میں تو خاص کر دوسرے ملکوں والوں کو بھی دے، اپنے ملک والوں کو بھی دے، سب کو دے. اللہ نے آپ کو دیا تو بھلے تھوڑا تھوڑا دے، لیکن جتنا ہو سکے نا زیادہ زیادہ اس سے نیکی کی دعوت ایک طرح سے عام ہوگی. باہر تو پورے پورے بکرے پکتے ہیں، یہ مکے مدینے میں پکتے ہیں پورے پورے بکرے عید میلاد النبی کو. کوئی آقا کا چرچا مٹا سکتا ہے؟ کبھی کسی نے مٹایا تھا؟ ابو جہل مٹانے نکلا تھا، کیا اثر ہوا اس کا؟ ابو لہب کا کیا بنا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا، الحمدللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو دنیا کے سارے ہی مسلمان جو ہے نا، وہ کسی بھی بولی والے ہوں، ان میں جشن ولادت عام ہے. یعنی کہ جس طرح ہم جھنڈے لگاتے ہم سمجھتے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، وہ میرے پاس ابھی جھنڈے کا سیمپل ہے نہیں، ملا تھا مجھے تحفے میں، کسی عرب صاحب نے بھیجا تھا مجھے ایک جھنڈا جو 12 ربیع الاول شریف کو یہ عراق بغداد میں مسلمانوں کے گھروں پہ لہرایا جاتا ہے. ہاں اور اچھا سنیوں کے گھر پہ یہ بھی ہے، جو سنی ہے نا ان کے گھروں پر وہاں باقاعدہ وہ یہ جھنڈے وہاں لہرائے جاتے ہیں. وہ جشن ولادت کا اس میں وہ بہت پیارا وہ لکھا بھی ہے کہ ہماری جان فدا فدا کا روحی اور اس طرح کے سرکار پر جان فدا یہ لکھا تھا. اب میرے ساتھ یہ ہوا یہ کہ اس میں عجیب کیس ہو گیا، اس میں یہ حکایت ہے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا جن کو نئی توجہ ان کی. اب یہ مجھے جھنڈا شریف ملا خوشبو میں بسا ہوا، خیر میں نے اس میں ایک چٹھی لکھی تھی ایک اسلامی بھائی نے کہ میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا، تو وہ ایک عرب صاحب جن کا یہ نام ہے وہ انہوں نے آپ کو یہ جشن ولادت کا جھنڈا بھیجا ہے. اور وہ عرب صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وفات ہو گئی ان کی. اب میں چونکا، میں انہوں جیتے جی جھنڈا روانہ کیا، ہبا تو تام نہیں ہوا، میرا تو قبضہ ہوا نہیں نا اس پر، یہ اسی کے پاس تھا وہ جھنڈا چلا تھا. تو اب تو یہ جھنڈا تو وارثوں کا ہو گیا کہ میں نے تو قبضہ کیا نہیں تھا، اس کے جیتے جی اگر مجھے قبضے میں آ جاتا پھر ان کی وفات ہوتی تو وہ جھنڈا میرا، اب میں کیا کروں اس جھنڈے کا. خیر پھر وہ میں نے شرعی رہنمائی بھی لے لی اس میں، اور اس کے بعد وہ اسی اسلامی بھائی کا فون نمبر خوش قسمتی سے اس نے پرچی میں لکھا تھا، ورنہ یہ تحفہ دیتے ہیں کچھ لکھتے بھی نہیں ہے، جب بھی چادریں مزار کی ہوتی ہیں کچھ لکھتے نہیں ہے، خالی زبان سے بولتے ہیں. اب یار یاد کیسے رہے، جو بھی کعبہ شریف خلاف اگر پہچانا جاتا ہے لکھ دیا جائے خلاف کعبہ، اور فلاں نے دیا ہے یہ فون نمبر تھا کہ آدمی پوچھ تو سکے یار یہ خلاف کعبہ اتنا بڑا جو تم یہ کپڑا لائے ہو، لائے کیسے، حاصل کہاں سے کیا؟ میں اس کی بھی معلومات بعض اوقات کی ہے میں نے، یار کہاں سے لائے، کیسے حاصل ہوا، بعض اوقات رشوتوں سے ملتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے نہیں کوئی بھاشا کیا کیا کر ڈالتے، غیر شرعی طور پر بھی حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر فیس کہاں سے ملے گا ہم کو. خیر تو میں نے تو اب ان سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا، تو پھر اس نے میں نے کہا دیکھو ان کے وارث ہیں، اگر نابالغ کوئی وارث ہے وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتا، اب تو اور آزمائش ہو گئی. تو اس نے معلومات کر کے وہ بتا دیا کہ اس کے وارث جو ہیں ورثہ سب کے سب بالغ ہیں اور سب نے مجموعی طور پر اپنا حق جو ہے آپ کو دے دیا، جھنڈا آپ رکھ سکتے ہیں. اس طرح یہ ورنہ میں نے یہ پلاننگ کی تھی آپ کو یہ قافلہ جائے گا نا بغداد شریف، ان کو دوں گا کہ اس کو ڈھونڈے ان کو پہنچا ان کے وارثوں کو، جو بڑا یعنی کہ وہ ایک طویل کام تھا اور آزمائش والا تھا. تو یہ جھنڈا یہ وہاں گھر گھر آج کل لہرا رہا ہوگا. محمد القدوتنا یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ اچھا آپ نے بھی زیارت کی ہے نا, مزارت پر بھی یہ لہرا رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث پاک کے سلسلے کے اوپر سے بزرگ ہیں, جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے دور کے بزرگ ہیں, بڑے ولی اللہ تھے, زبردست ولی اللہ, غوث پاک کے پیروں میں سے, مشائخ میں سے. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے مرید ہیں امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ جھنڈے وہاں عراق شریف میں اس وقت وہ جشن ولادت کی دھویں بچا رہے, میرا گمان غالب اس نے دینے کے اس وقت وہاں لہرا رہے ہوں گے. الحمدللہ.
مرحبا یا مرحبا, 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 نور رسول کا گیا ہے دل خوشی کا گیا, نور رسول کا گیا ہے دل خوشی کا گیا, آئے پیارے مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا, نور رسول کا گیا ہے دل.
بیچ میں جھنڈے جو ہے نا وہ روڈ پہ اوپر بندھے ہوئے بار بار گزر رہے ہیں, تو ذرا آپ یہ جو بیچ میں تشریف فرمائیں یہ وہی جھنڈے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سیمپل. چلائیے یہ دیکھیے, جلوس نہیں تھا ویسے ہی ایک چراغا کا منظر تھا اور جھنڈے لگے ہوئے تھے. تو یوں ہبا اور تحفے کا بھی ایک مسئلہ آپ کو پتا چلا, یہ تحفہ جو نہیں محب لہو جب تک قبضہ نہ کر لے, یا اس کا وکیل قبضہ کر لے, اس کا نائب وہ قبضہ کر لے اس کی اجازت سے, تو بھی قبضہ ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, اب مجھے کسی نے سمجھو کہ وہ چلغوں سے تحفے میں بھیجے, تو ایک عیسائی بھائی کو ہمارے تو میرے کو ڈائریکٹ تو دینا مشکل ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو دیے, تو اس نے اپنے گھر پہ رکھے کہ چلو میں پہنچا دوں گا, اور گھر پہ لے گیا تو اس کی نابالغہ بچی نے وہ کھول لیے اور دو چلغوں سے کھا گئے, اس نے روک لیا ہوگا نہیں کھایا جاتا, یہ اپنے نہیں امانت ہے, اب یہ دو چلغوں سے کھا لیے, اور ہبا تو بھی تام نہیں ہوا تھا, تحفہ مکمل نہیں ہوا تھا. یہ حکایتیں آپ کے کام کی ہیں, اس میں آپ کو وہ سیکھنے کو ملے گا. تو اب میں نے کہا کہ یار اب تو یہ دو جو کھائے نابالغہ نے, یہ تو حق کو لفظ تلف ہوا ہے, اور نابالغ بھی حق کو لفظ تلف کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ادا کرنا ہوگا, اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. تو یہ امانت تھی اس نے کھا لی ہے, تو اب میں نے پھر وہ جس نے مجھے دیے تھے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں میں انشاءاللہ بخشوا لوں گا, یہ ان سے انہیں معاف کروا لوں گا. میں نے ان کو فون پر یہ پیغام, ان کو سوری پیغام دیا, شکریہ بھی ادا کر لوں اور یہ بھی, تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا گیا اس طرح وہ نابالغ مدنی منی دو چار لوگوں سے آپ کے کھا گئی, اور یہ مہربانی کر کے آپ اس کو معاف فرما دیں اور مجھے یہ خوشخبری دے دیں. اور پھر خیر میں نے اس سارے چلغوزے میں اس کو بول دیا, میں نے سارے چلغوزے اس مدنی منی کو دے دیے, بولے یہ کھائے, یہ بھی کھائے, اس کی امی ابو جو بھی کھائے مباح کر دیا سب کے لیے. لیکن وہ دو چلغوزے اٹکے ہوئے ابھی تک, کیونکہ معافی کی بشارت آئی نہیں ہے, واپسی جواب ابھی تک تو یاد مجھے نہیں آیا ابھی تک. اللہ کرے وہ سن رہا ہو گیا دو یار جواب, نہیں تو پھر دو چلغوزے وہ بیچاری کو اٹکے رہیں گے مدنی منڈی کو. خیر اس کا حل تو ہے, یعنی حل تو اسی صورت میں نا کہ اب اس کا کوئی عطا پتا نہ ہو اور نہ وارث ملے نہ کچھ, تو جب جا کر وہ, لیکن عطا پتا تو اس کا مل سکتا ہے نا, دوبارہ کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو حکایت آپ کے لیے کام کی ہے. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ معلومات آپ کو رنگا رنگ ملتی رہیں گی انشاءاللہ, اور اپنی آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے رہیں گے. ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ گھروں میں تو جب آتی بھی ہے نا امانتیں تو ایک دوسرے کی مطلب ڈکار لیے بغیر وہ ہضم کرتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہوں گے. برتن آتے ہیں کہ جس برتن میں دیا نا کھانا, جس کا یہ عرف ہوتا ہے کہ واپسی ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پتیلے میں جو کھانا آیا یہ کھانا نکال کے پتیلا دینا ہے, یا جس بھی ہوٹ پوٹ میں آیا ہے وہ واپس دینا ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اب یہ واپس جب تک دیتے ہیں نا تب تک اس کو گھروں میں استعمال کرنا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, اس کو نہیں استعمال کر سکتے. اور جو آپ نے اس میں نکالا اس کے نکال نکال کر کھایا وہ تو ہو گیا, اب جو ہے نا یہ اب اس کو دھو کے رکھ دیں, اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے, یہ واپسی ہے. تو اگر ایسا کر لیا ہے کسی کے برتن استعمال کر لیے تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے معافی مانگ لیں, توبہ بھی کریں, یہ گناہ ہوا نا, گناہ سے توبہ کریں. کل عبد بھی تلف ہوا, اس کا برتن بلا اجازت آپ نے استعمال کیا تو اس سے بھی معافی مانگ لیں, تو ظاہر ہے وہ معاف تو کر ہی دے گا. اب دو چلغوزے والا معاف تو کر ہی دے گا انشاءاللہ, ورنہ خیر یہ مجھ پر واجب نہیں تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا. اور آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ کرے کہ ہم سب کا یہ ذہن بنے, ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. یہ بھی تبلیغ کا حصہ, نیکی کی دعوت کا حصہ. اور اس طرح کے جو جدید واقعات ہوتے ہیں نا اس میں مسئلہ سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے, اور بندہ ذرا غور سے سنتا بھی گیا کیا بولتا, اپنا کوئی قصہ سنا رہا ہے, لیکن ہر ایک اپنا قصہ نہ سنایا, اپنا وزن بھی دیکھیں. یہ بھی بتا دوں, آپ اپنا قصہ سنائیں گے تو بولے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے, یہ بھی وسوسے آئیں گے لوگوں کو. تو اب یہ کہ اس کا مطلب میں بہت بڑا آدمی ہوں, نہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. ایک خوش فہمی تو ہوتی ہے نا کہ یار اتنے سارے مجھے بےچارے سنتے ہیں تو یہ میں بولوں گا تو میرے بارے میں کم از کم یہ لوگ امید ہے بدگمانی نہیں کریں گے. میں نہ میں اپنی فضیلت بیان کر رہا ہوں, میں تو آپ کو مسئلے سمجھا رہا ہوں.
اس میں تو بابا سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ایک یہ تو آپ نے اگرچہ اس وقت جو کچھ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن ایک عام ذہن ہوتا ہے کہ یہ ایک فضیلت کا باب ہوتا ہے کہ یار ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کے, یار کسی احتیاط امیر علیہ سنت کے کیسا ہے یار ماشاء اللہ, تقویٰ پرہیزگاری کتنی نظر ہے, کتنی باریک بین ہے, ہم کہاں یار. تو اب یہ کہ یہ ایک تو شرعی احکام آپ نے اس وقت بیان کیے اور حرام اور حلال جائز ناجائز کے سارے معاملات ہیں, بالغ نابالغ کے سارے. تو اب اس میں ہماری طبیعتوں میں یہ چیزیں آئیں, حکایت تو چلو ہو گئی, ہماری طبیعت میں یہ چیز آئے اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟
میں نے عرض کیا لگا مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ رہیں, محبتاً وابستہ رہنا بھی اچھا ہے, عملاً اس میں بالکل آپ کود جائیں, ذمہ داری قبول کر لیں اور کام کریں اس میں. مگر مدنی قافلوں کا مسافر بننا تو ضروری ہے, ورنہ تو وہ بہت سے ٹائٹ امامے والے دیکھیں جن کو مدنی قافلے کی شدھ بدھ نہیں ہوتی, مدنی انعامات کا رسالہ کھول کے دیکھتے نہیں ہیں, اور ہوتے ہیں امامہ ہوتا ہے, داڑھی ہوتی ہے, معلومات میں کورے ہوتے ہیں. تو یہ سب کرنا پڑا, مدنی چینل کا ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو یہ سب کرے بغیر خالی امامہ شریف باندھنا چاہیے, سنت ہے, داڑھی واجب ہے, رکھنی چاہیے. داڑھی اور امامہ ہی تو دعوت اسلامی نہیں ہے نا, اور بھی تو کچھ ہے نا, تو جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی تو ہے نا. یہ بھی ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی اپنائے تاکہ آخرت کی بہتریاں اور معلومات و مطالعہ بھی فرمائیں. اب یہ ہبا کے جو مسائل ہیں یہ بہار شریعت کی تیسری جلد کے 14 حصے میں ہیں. یہ گفٹ ہبا مانے گفٹ، تو گفٹ کمپلیٹ ہونے کے میں نے جو مسائل بتائے، ہبا تام جہاں میں بولتا تھا نا اس کے معنی گفٹ کمپلیٹ، تحفہ پورا ہو گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد کاشف عطاری، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مدنی منیوں کے بال لوگ کٹواتے ہیں، کیا یہ مدنی منیوں کے بال کٹوانا جائز ہے یا کس عمر تک ان کے بال کٹوا سکتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجئے.
یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عورت کے بال جو ہیں وہ کندھوں سے نیچے ہوں اور مرد کے بال کندھوں سے اوپر ہوں. تو اس میں یہ کہ اب ذرا ایک دم سے تو یہ بال نہیں نکل آتے. اب مدنی منیوں کے بال اگر کٹواتے ہیں جو نابالغ ہے، اب بالکل چھوٹی بچی ہے اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب جو تھوڑا بڑی ہو جائے تو اس کے بال پھر یہ بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ یہ جب بالغ ہو نا تو اس کے بال کندھے سے نیچے ہونے چاہیے. اس قدرتی نہیں نکلتے تو الگ بات ہے. جان بوجھ کر جو عورتیں مردوں کی طرح پٹھے رکھواتی ہیں آج کل کندھوں سے اوپر، یہ جائز نہیں ہے. اس سے توبہ کرنی ہوگی اور بڑے بال رکھیں عورتیں.
میرا نام محمد کاشف ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے. میری ایک عزیز اب سے 40 پہلے انڈیا گئی تھی، وہاں ایک نجومی نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا اور ہاتھ دیکھ کے ان کے حالات بتائے تھے. وہ کہتی ہیں کہ اس نے جس طرح بتایا تھا کہ اتنی اولاد ہوگی، اس طرح کے آپ کے معاشی حالات ہوں گے، اس ایج میں آپ کے ساتھ یہ پریشانیاں ہوں گی، وہ کہتی ہیں کہ اب تک تقریباً ویسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ علم غیب ہے یا یہ کوئی خاص علم ہے؟
یہ علم غیب نہیں ہے. بعض اوقات یا تو اندھیرے میں تیر مارتے ہیں تو لگ جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حمزات جو ہوتا ہے نا اس کو گزشتہ باتیں یاد ہوتی ہیں ماضی کی، تو اس سے وہ شیطانوں کے کچھ ان کے اعمال ہوتے تھے عملیات، اس کے ذریعے وہ ان کے پاس جو شیطان ہوتا ہے نا وہ پوچھ کر اس کو بتا دیتا ہے، تو ماضی کی بات یوں بعض اوقات درست ہو جاتی ہے. اب آئندہ کی بات اس نے بتائی اور درست ہو گئی تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ بس وہ اندھیرے میں تیر تھا جو نشانے پہ لگ گیا، ورنہ یہ کہ ان کے بارے میں علم غیب یقینی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. علم غیب حقیقت میں تو اللہ کو ہے، اللہ کے بتائے سے نبی کو ہے، نبی کے فیض سے ولی کو ملتا ہے، اور ان نجومیوں کے پاس ان فٹ پاتھ پر جو دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں ہاتھ دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس علم غیب جیسی کوئی شے نہیں ہوتی. یہ ان کے علوم جو یہ سب وہ غلط ہے. ان کو ہاتھ دکھانا یہ حرام، اور اس عقیدے سے دکھانا کہ علم غیب کی خبر دے دے گا، یہ یقینی علم غیب بتا دے گا، یہ کفر ہے. اس کا اعتقاد نہ رکھا جائے. مسئلہ یہ ہے بھلے ہزار آدمی آپ کو بولے کہ ہم کو جو بھی بتایا ویسا ہی ہوا، آپ اس کا یقین نہ کریں. بھلے آپ کے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ ہوا ہو، تب بھی یقین نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جو اسلام نے ہم کو عقیدے بیان فرمائے وہ اسی پر ایمان رکھنا ہے، نجومیوں کے چکروں میں نہیں پڑنا، وہ دکھانا ہی نہیں ان کو ہاتھ. بدشگونی نام ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، بہت پیارا رسالہ ہے اور واقعی یہ تو اتنا ضروری ہے کہ اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بدشگونی کا عام طور پر، تو اس میں بڑی معلومات ہے. تو بدشگونی 69 پیج نمبر 69، اس کی ہیڈنگ ہے کاہنوں ای نجومیوں وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں
پامسٹ
کی باتیں درست ہونے کی وجہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خبر وہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ سچ نکلتی ہیں. ارشاد فرمایا وہ کلمہ یعنی وہ بات جن یعنی جنات سے سنا ہوا ہوتا ہے, وہ کلمہ جن سے سنا ہوا ہوتا ہے جسے جنی یعنی جن کی مؤنث فیمیل جسے جنی اچک لیتی ہے اٹھا لیتی ہے اچک لیتی ہے نا اٹھا لیتی ہے اور اپنے دوست یعنی کاہن پامسٹ کے کان میں اس طرح ڈال دیتی جس طرح ایک مرغی دوسری مرغیوں کے کان میں آواز پہنچاتی ہے. پھر کاہن اس کلمے میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک مسلم کتاب السلام باب تحریم الکہانہ و اتیان الکہانہ صفحہ نمبر 1212 حدیث نمبر 2228 نجومی یعنی پامس کے بعد جانے والوں کے لیے سبق آموز حکایت. علوم نجوم نے پامسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک روز میرے پاس دو میاں بیوی آئے, دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا. میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں جو مرضی آئے کر گزرے, آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی. میں نے الٹا بتایا, اپنے اسی علم کے خلاف بتایا اس نے کہ طلاق نہیں ہو سکتی, حالانکہ وہ اس کے علم کے مطابق طلاق ایک ہی نہیں تھی. دو سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. پوچھا تو کہنے لگے جب آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت میں نہیں ہو سکتی تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق نہیں ہونی تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزاری جائے. اس دن کے بعد ہماری گھریلو زندگی خوشیوں سے بھر گئی. ایک اور عجیب و غریب حکایت, اس جدید انہیں لیٹسٹ دور میں بھی بہت سے لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں. ایسا ہی ایک حیرت انگیز مظاہرہ جاپان میں دیکھنے میں آیا جہاں لوگوں کو ہاتھوں کی لکیروں پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کی لکیروں کو بدلنے کے لیے تھیلیوں کی سرجری کرانا شروع کروا دی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد تو اس سرجری کے ذریعے اپنے ہاتھوں پر لمبی دولت کی لائنیں بنواتے ہیں جبکہ عورتوں کی خواہش یعنی عورت شادی کی بڑی لکیر اور عورت کی لکیر شادی کی اسے بڑی بنواتی ہیں. تو یہ پاگل لوگ ہیں, ان کے چکر میں آپ لوگ کہاں گئے؟ تو مسلمان کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے, ان چیزوں سے کائنوں سے نجومیوں سے پامسٹوں سے پامسٹری سے. جو مسلمان ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی توبہ کرے اور مدینہ مدینہ کرے, اللہ اللہ کرے, نمازیں پڑھیں, نیکیاں کریں, وہ ان چکروں میں نہ پڑے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسے خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ
فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
Thank you.